وصل على رسوله الكريم اما بعد. آج میں اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا حضرات نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا. جس قدر بھی ممکن ہوگا اور جس قدر یاد آتا رہے گا بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کا اصلی سبب جو یزید ہے اور اس کی خلافت ہے, اس کے محرکات اور اس کے اسباب کیا تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد مطلق بلکہ ان سے بھی اونچے ہیں, نصوص شریعہ کو سمجھتے ہیں, اور جیسا کہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے یہ دریافت کیا کہ امیر معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی, تو فرمایا داہ فإنہ فقیہ, ان پر اعتراض نہ کرو, وہ فقیہ فقیہ کے معنی مجتہد. تو خود حضرت ابن عباس مجتہد ہونے کی شہادت دے رہے ہیں. یہ سن 50 ہجری اور اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کے بعد مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت پہ لے لیجیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت یزید کے حالات اچھے ہوں اور وہ نیک صالح ہوں, اور حضرت امیر معاویہ نے اس کے اندر اہلیت بھی دیکھی ہو. جب یہ مشورہ دیا تو حضرت امیر معاویہ نے دوسروں سے مشورہ کیا, مگر اسی کے ساتھ ساتھ عراق سے یعنی کوفہ وغیرہ سے وفود اور خطوط آنے لگے کہ یزید کے لیے آپ اپنی حیات میں بیعت لے لیجیے. حضرت امیر معاویہ کے اشتہاد میں یہ بات آ گئی کہ یہ بات صحیح ہے, چنانچہ انہوں نے اپنے ان مال کو لکھ دیا کہ یزید کے لیے میرے بعد یزید کے لیے بیعت لے لو. اور مال نے بیعت لینا شروع کر دی, حتیٰ کہ پورا عراق تقریباً اس بیعت کے اندر داخل ہو گیا. اسی طریقے سے پورا ملک شام اس بیعت میں داخل ہو گیا, اور بھی ادھر ادھر کے لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے. صرف حجاز باقی تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو لکھا, مروان حاکم تھا مدینہ کا, کہ یزید کے لیے بیعت لے. انہوں نے اشراف مدینہ کو جن میں بڑے مشہور صحابہ کرام بھی تھے ان کو جمع کیا, اور ان کے سامنے یہ بات رکھی, بخاری میں بھی گزری ہے کہ امیر المومنین کے عقل میں اللہ تعالیٰ نے ایک رائے الہام فرمائی, اور وہ ایسی غلط رائے بھی نہیں گی کیونکہ یہ سنت شیخ ہیں گی کہ اپنے بعد یزید کے لیے وہ بیعت لے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, میرے سنت شیخ نہیں ہے, یہ تو سنت کسرا و قیصر ہے. شیخین میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا. قصہ پڑھ چکے ہیں آپ بخاری شریف میں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا تو مروان نے اپنے پولیس والوں کو اشارہ کیا کہ پکڑو, لیکن وہ بھاگے وہاں سے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. مروان یہ پہنچا دروازے پر لیکن پکڑ نہ سکا, گرفتار نہ کر سکا. معاملہ اسی طریقے سے ختم ہو گیا. سن 51 ہجری میں جب یہ تمام باتیں ہو گئیں تو حضرت امیر معاویہ نے خود سفر حجاز کیا. پہلے وہ مدینہ منورہ آئے اس لیے کہ حج کو جانے والا پہلے مدینہ سے جاتا ہے, اور وہاں آ کر ان حضرات نے حضرت امیر معاویہ نے فردن فردن ان حضرات سے گفتگو کی, جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, حضرت حسین ابن علی, عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اس قسم کے اونچے درجے کے صحابہ کرام تھے. ان سب بزرگوں نے بالکل صاف انکار کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کی خدمت میں پہنچے امیر معاویہ اور جا کر شکایت کی کہ یزید کے لیے بیعت مکمل ہو چکی ہے, یہ چند حضرات ہیں جو اس سے اختلاف کر رہے ہیں, ان کو اختلاف نہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تم ان پر تشدد کر رہے ہو. انہوں نے کہا بالکل غلط ہے, یہ میرے نزدیک سب واجب الاحترام, میں ان پر تشدد کیسے کر سکتا ہوں. بس بات اتنی سی ہے کہ بیعت یزید تام ہو چکی ہے, عام ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, اور اس کے اندر اختلاف نہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری رائے ہے, تم جانو, میرا تو بس اتنا کہنا ہے کہ تم ان کے ساتھ بالکل کسی قسم کا نہ تشدد کرنا, نہ ان کی ذلت و رسوائی کا کوئی سامان کرنا. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, میں ایسا کروں گا. جب امیر معاویہ نے بات کی تھی ان حضرات سے تو ان کو شبہ ہو گیا تھا اور اندیشہ ہو گیا تھا کہ ہم سے جبرن بیعت لی جائے گی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین یہ رات اور رات وہاں سے نکلے اور چلے گئے, مکہ معظمہ چلے گئے. عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر وہ بھی حج کرنے کے ارادے سے مکہ چلے گئے. پھر حضرت امیر معاویہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ چلے گئے. مکہ میں اجتماع ہو گیا ان کا. وہاں پھر حضرت امیر معاویہ نے ان چاروں حضرات سے, پانچوں حضرات سے گفتگو کی, حضرت ابن عمر سے بھی گفتگو کی. حضرت ابن عمر تو بڑے صوفی آدمی تھے, درویش آدمی تھے. ان کے دو ہی جواب تھے, ایک تو یہ ہے کہ میں ایک خلیفہ کی موجودگی میں اور اس کی حیات میں دوسرے سے بیعت نہیں کر سکتا, دوسرا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے کلمے کو متفرق نہیں ہونے دوں گا, جدھر مسلمان جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا. جو ان کے جواب کا حاصل ہے. پھر ان دونوں کو حضرت حسین, حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے گفتگو ہوئی, یہ اپنے موقف پر برقرار رہے اور کہا ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے. وجوہات ان کی ہیں, وہاں ہر ایک کے پاس موجود ہیں وجوہ, ہم اس کو بالکل قبول نہ کریں گے. امیر معاویہ نے پھر کہا کہ بیعت مکمل ہو چکی ہے, اب اس کے اندر آپ لوگ اختلال نہ ڈالیں, لیکن انہیں اسے تسلیم نہیں کیا. جب وہ حضرت امیر معاویہ مایوس ہو گئے, خاموش ہو گئے, تو پھر یہ تین حضرات آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس, حضرت حسین, حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ. اجتماعی طور پر یہ تمام حضرات آئے اور آگے عرض کیا کہ دیکھیے ہم تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک مان لیجیے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کیجیے اور اپنے بعد کسی خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیجیے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کی طرح نامزد کیجیے خلیفہ, لیکن وہ خلیفہ آپ کا بیٹا نہ ہو بلکہ کوئی اور نیم صالح دیانتدار دین, جیسے حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار کو, اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ جو اب عادل نسبن تھا یعنی حضرت عمر, ان کو خلیفہ بنایا اور ان کے اندر اہلیت بھی. تیسرا وہ ہے کہ جو حضرت عمر نے کیا تھا کہ چھ آدمیوں کا ایک بورڈ بنا دیا تھا اور انہوں نے پھر خلیفہ کا انتخاب کیا. یہ تین طریقے ہیں, ان میں سے کوئی آپ ایک اختیار کر لیں تو ہم مان لیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ بھی چونکہ مستحق تھے اس لیے ان کی نظر میں وہی بات رہی کہ نہیں, اس کی بیعت مکمل ہو چکی ہے, اس کے اندر آپ لوگ اختلاف نہ کریں, تشدد کوئی نہیں. اور کیسے کر سکتے تھے وہ تشدد؟ معاملہ بس یہی تک رہا. حضرت امیر معاویہ کے دور میں معاملہ یہیں تک رہا, تشدد کسی پر نہیں ہوا, یہ حضرات اپنے موقف پر قائم رہے. حتیٰ کہ سن 60 ہجری آیا جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی. حضرت امیر معاویہ نے گویا کہ یزید کے لیے تمام سامان اور خلافت کے تیار کر رکھے تھے, بس ان کو اندیشہ تھا تو حجاز والوں کی جانب سے تھا, کیونکہ اہل حجاز اس کی بیعت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے وصیتیں فرمائیں موت کے وقت اور یزید کو بلا کر کہا کہ میں نے تمام مملکت تیرے لیے بالکل مسخر کر دی, عدل و انصاف سے کام لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرنا. مجھے اندیشہ ہے کہ تو کے اہل حجاز تیرے مقابلے پر آ جائیں گے، تو مسلم ابن عقبہ کو ان کے لیے بھیجنا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، کیونکہ مسلم ابن عقبہ کو میں بارہا آزما چکا ہوں، وہ بہت مخلص اور خیرخواہ آدمی ہے. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین کو تیرے خلاف کھڑا کر دیں گے. یہ بھی فرمایا، اشارہ کر دیا اس کی طرح. اگر ایسا ہو اور تجھے ان پر کامیابی حاصل ہو جائے تو خبردار ان کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کرنا، ان کا احترام کرنا اور احترام کے ساتھ ان کو رکھنا، اس لیے کہ ان کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب ہمارے لیے لازم ہے. اور بھی نصیحتیں فرمائیں لیکن یہ بنیادی نصیحتیں تھیں. حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، مدینہ منورہ میں خبر نہیں پہنچی، کیونکہ اس وقت تو بہت دیر میں آیا کرتی تھی خبر. ولید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے، ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو حاکم تھا مدینہ منورہ کا، اس کو فرمان بھیجا. اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تم ان چار پانچ آدمیوں سے زبردستی بیعت لو میرے لیے. مجھے حضرات صحابہ کرام، چنانچہ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ پریشان ہو گئے. اس وقت مروان ابن حکم مدینہ کا حاکم نہیں تھا، لیکن بہرحال مدینہ میں موجود تھا. تو ولید نے بلایا اس مروان کو، حالانکہ ان دونوں کے درمیان بڑی ناچاکی اور اختلاف تھا. اس نے بلایا، بلا کر اس نے ایک خط رکھ دیا یزید کا مروان کے سامنے. اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو بات یہ ہے جو میں رائے دے رہا ہوں اس پہ عمل کرنا. حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں مشہور نہیں ہوئی، اس سے پہلے پہلے تم ان سب لوگوں کو بلا لو جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان پر جبر کرو کہ بیعت کریں یزید کے ہاتھ پر، نہیں مانتے ہیں تو وہی قتل کرو. مروان نے یہ مشورہ دیا، ولید نے قاصد بھیج دیا ان کو بلانے کے لیے. وہ قاصد پہنچا مسجد نبوی میں، تو وہاں حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے تھے. قاصد نے انتظار کیا اور پھر ولید کا پیغام پہنچایا کہ امیر نے آپ کو بلایا. انہوں نے جواب دیا کہ تم جا ہم آتے ہیں پیچھے سے. پھر ان دونوں نے مشورہ کیا، دیکھیں ان کی سیاست اور فراست. عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا حضرت حسین سے کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں اور کسی کو بلانے کا نہیں، یقیناً کوئی خاص راز ہے جو اس نے ہمیں بلایا. حضرت حسین ابن علی تو بہت فراست رکھنے والے تھے، کہنے لگے میرا اندازہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، سمجھ گئے، اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے. عبداللہ ابن زبیر سمجھے، کہنے لگے بالکل یہی بات ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے یعنی بنو ہاشم کے نوجوانوں کو لے جاتا ہوں اپنے ساتھ، انہیں دروازے پر کھڑا کر دوں گا، میں اندر چلا جاؤں گا، اگر ضرورت پیش آئی تو ان کو بلا لوں گا اندر، ورنہ پھر جو کوئی بھی گزرے گا میں واپس آ جاؤں گا بتا دوں گا. رائے یہ بھی اچھی. چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تیار کیا اور لے گئے، انہیں دروازے پر چھوڑ دیا اور خود اندر داخل ہو گئے. ولید نے ان کا احترام کیا، بٹھایا اور یزید کا خط سامنے رکھ دیا. پہلے تو حضرت حسین نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے تعلقات کو صحیح طریقے سے برقرار رکھے. پھر حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خبر اس میں پڑی، تو اس پر انا للہ پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد جو دوسری چیز تھی یعنی بیعت کی، اس کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ بھئی میں مجھ جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے، چھپ کر بیعت کرے، یہ بالکل نامناسب ہے. اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تم بلا لو اور لوگوں کو بھی اور ان کو ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا, جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. ولید نے یہ بات سمجھ لی, اس نے ولید نے یہ بات پسند کر لی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بلا لوں گا کسی وقت, اس کے لیے مجلس مقرر کر لیں گے اور اجازت دے دی جانے کی. حضرت حسین واپس جانے لگے. مروان نے کہا ولید سے کہ تم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا, اب حسین تمہارے قبضے میں کبھی نہیں آئیں گے, ان کو تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت حسین نے سن لیا تھا اس کو, جاتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے تھے, فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے قتل کروانے والا, اور دیکھ میں نکلا نکل گئے. لیکن تاریخ میں ہے کہ ولید نے جواب دیا مروان کو کہ میں قتل کروں, خدا کی قسم جس کی گردن پر حسین کا خون ہوگا قیامت میں وہ نجات نہ پا سکے گا. اتنی عظمت تھی حضرت کی. حضرت حسین نے جا کر بتا دیا عبداللہ ابن زبیر کو, دونوں پہلے ہی پہنچ چکے تھے کہ یہ بات ہے. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رات و رات مکے سے نکلے, وہ مدینے سے نکلے اور مکے چلے گئے. پھر حضرت حسین ابن علی بھی رات و رات اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ چلے, وہاں جا کر پناہ حاصل کر. ولید کا یہ قصہ یزید کے پاس پہنچا کہ یہ صورتحال پیش آئی, تو اس نے یہ سمجھ کر کہ ولید نے بزدلی سے کام لیا ہے اور میری اطاعت میں اس نے کوتاہی کی ہے, اسے معذور کر دیا. اور عمر ابن شعیب ابن عاص اس کو امیر مقرر کیا. اس عمر ابن شعیب کا قصہ بخاری میں دو تین جگہ آیا ہے. عمر ابن شعیب کے سپرد بھی یہی کام کیا کہ ان تمام لوگوں کو بیعت سے انکار کر رہے ہیں, گرفتار کرے یا قتل کر دیں. یہ دونوں بزرگ جو ان میں سب میں بڑے سمجھے جاتے تھے وہ تو پہنچ چکے مکہ معظم. حسین ابن نمیر جس کا پہلے بھی میں نام لیتا رہا ہوں, اس کو عمر ابن سعید نے اس کو مدینے میں رکھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر ابن سعید نے ایک اور کام کیا. وہ یہ کام کیا کہ عمر ابن زبیر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے, ان کو اپنے مدینہ منورہ کی پولیس کا سربراہ بنا دیا, اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان شدید اختلافات, اور ایسے اختلافات ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ اگر رشتہ داروں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسی نوعیت کا ہوتا ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو عمر ابن زبیر نے کہا کہ میں 2000 جوان لے کر جاتا ہوں مکہ معظمہ, اور وہاں سے گرفتار کر کے لاؤں گا عبداللہ ابن زبیر کو, اپنے بھائی کو, بڑا بھائی, سب سے بڑا بھائی تھا, گرفتار کر کے لاؤں گا. چنانچہ عمر ابن سعید نے اجازت دے دی اور وہ لشکر تیار کرنے لگا, جو بخاری شریف میں کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ معظمہ کی جانب, تو حضرت ابو شریح کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا, فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے, اس میں کسی کے لیے قتال جائز نہیں, تو قتال کے لیے بھیجا. تو اس نے جواب دے دیا تھا جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال یہ 2000 کا لشکر روانہ ہو گیا. حضرت ابن زبیر مکہ معظمہ میں تھے, عمر ابن زبیر مکہ سے باہر ٹھہر گیا اپنا لشکر لے کر, اور پیغام بھیجا عبداللہ ابن زبیر کو کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں گرفتار کرنے کا, میں مکہ معظمہ میں قتال نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ناجائز ہے, بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں قید کر کے امیر کے خدمت میں پیش کروں. یہ پیغام پیش دیا حضرت عبداللہ ابن زبیر. بہرحال ایسے ویسے آدمی تو تھے نہیں, انہوں نے اپنے بہت سے نوجوان اس کے مقابلے کے لیے مکے سے باہر بھیج دیے, حدود حرم سے باہر. وہاں جنگ ہوئی اور وہ 2000 کا لشکر پسپا ہو گیا. وہ مدینے سے آیا تو وہ پسپا ہو گیا. عمر ابن زبیر جو تھے یہ بھی بھاگے وہاں سے, اور ابن علقمہ تاریخ میں نام آیا, ابن علقمہ کے گھر میں جا کے پناہ لی. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا. یہ صورتحال چلتی رہی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنی خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی اور وہ لوگ ان کو خلیفہ ہونے پر بیعت کرنے لگے. بس اس طریقے سے صورتحال چل رہی تھی. حضرت حسین بھی مکے میں تھے, حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مکے میں تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں آ گئے تھے, ان کے ساتھ محمد ابن حنفیہ بھی مکے میں آ گئے تھے. عبد الرحمن ابن ابی بکرا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہو, اس لیے کہ ان کی وفات حضرت عائشہ کے سامنے ہوئی ہے, ان کی حیات میں ہوئی ہے تو ان کی وفات ہو گئی ہے. اور حضرت عائشہ کی وفات سن 59 ہجری میں, تو حضرت امیر معاویہ کے ہی دور میں وفات ہو گئی, اس کا حاصل یہ نکلا, اس لیے ان کا نام کہیں نہیں آ رہا. یہ حضرات مکے میں مقیم رہے. اہل کوفہ کو اور اہل عراق کو یہ خبر پہنچی کہ ان حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینے سے نکل کر یہ مکہ معظمہ میں آ چکے ہیں. تو ایک اجتماع ہوا حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر, یہ کوفے میں تھے. اس اجتماع میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ یہاں